بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ دوحا میں ایران کے صدر، پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات، اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد پر تاکید۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے غزہ میں نسل کشی اور جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جرائم میں وزیر اعظم، صدر اور سابق وزیر دفاع کا کردار نمایاں۔ اور ہندوستان کے مرکزی اقلیتی امور کے وزیر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم نے دوحہ میں اپنی ملاقات کے دوران اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے فلسطین کی حمایت میں پاکستان کے مضبوط موقف کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ قریبی روابط کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر پاکستانی وزیر اعظم نے تیزی سے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں دو طرفہ روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران اور پاکستان کے حکام نے قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا اور اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس نے عالم اسلام کو مضبوط اور متحد پیغام دیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستانی وزیراعظم نے 9 ستمبر کو قطر کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کے گزشتہ ماہ کے دورے پاکستان کو یاد کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی سعودی حکام سے ملاقات و گفتگو کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ ارنا کے مطابق ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورے سعودی عرب دونوں ملکوں کے درمیان مشاورت کا ایک تسلسل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رواں سال اپریل کو سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان تہران آئے تھے اور علی لاریجانی کے دورے ریاض کو اسی دورے کا تسلسل اور ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات کے فریم ورک کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سفر میں اعلی قومی سلامتی کونسل برائے خارجہ پالیسی کے ڈپٹی سیکرٹری ڈاکٹر علی باقری کنی اور خلیج فارس کے امور میں وزیر خارجہ کے اسسٹنٹ محمد علی بیک بھی لاریجانی کے ہمراہ ہیں۔ ڈاکٹر لاریجانی اس دورے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع سے بھی ملاقات اور گفتگو کریں گے۔ دونوں ملکوں کے معاشی تعاون میں فروغ بھی اس سفر کے ایجنڈے کا حصہ بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بغداد اور بیروت کے بعد یہ ڈاکٹر علی لاریجانی کا تیسرا علاقائی دورہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دوحہ میں منعقدہ اسلامی عربی سربراہ اجلاس کے اعلامیے پر اپنے تحفظات اور موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا پائیدار حل صرف ایک جمہوری ریاست کے قیام میں ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف بلائے گئے ہنگامی اجلاس اسلامی عربی اجلاس کے اختتامیے اعلامیے پر ایران نے باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت اور اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد منصفانہ اور دیرپا حل ایک ایسی جمہوری ریاست کا قیام ہے جو ریفرنڈم کے ذریعے تمام فلسطینیوں کی شمولیت سے وجود میں آئے۔ اسی بنیاد پر ایران بعض ممالک کی پیش کردہ تجویز میں شامل دو ریاستی حل مشرقی بیت المقدس اور 1967 کی سرحدوں جیسے نکات سے خود کو علیحدہ سمجھتا ہے۔ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ اعلامیے سے اتفاق رائے کو کسی بھی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کی علامت نہ سمجھا جائے۔ مزید یہ کہ فلسطینی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کریں اور اس حق پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ایران نے ہر اس فلسطینی قومی مفاہمتی معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے جو فلسطینی عوام کی خواہش اور اتفاق رائے سے وجود میں آئے۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے IAEA میں اقرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں تمام ملکوں کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کو غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب رضا نجفی نے کہا کہ اس قرارداد کے مسودے کے تیار ہوتے ہی مختلف ملکوں سے اس کی حمایت کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن امریکہ ان ملکوں پر دباؤ ڈال کر اس قرارداد کو منظور ہونے سے روکنا چاہتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کے رد میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ رضا نجفی نے کہا کہ اس نوعیت کی قرارداد IAEA میں پہلے بھی منظور ہو چکی ہے۔ دوحہ سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر سربراہی اجلاس کے اختتامی بیانیے میں اسلامی اور عرب ممالک کے رہنماؤں نے قطر کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی پر زور دیتے ہوئے اس ملک کی سلامتی برقرار رکھنے اور اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے اس ملک کے اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ سربراہی اجلاس کے شرکا نے خبردار کیا ہے کہ کسی غیر جانبدار مقام پر حملہ کرنا جو غزہ جنگ کو روکنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کا مقام تھا، نہ صرف قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی قیام امن کے عمل کے لیے بھی براہ راست دھچکا ہے۔ دوحا سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے حصول کے لیے اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبوں کا مقابلہ کرنا اور فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع ضروری ہے۔ اس اجلاس کے حتمی بیان میں کسی بھی آڑ میں اسرائیلی حملے کو جواز فراہم کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کیا گیا ہے اور قطر پر ممکنہ نئے حملے کی حکومت کی بار بار دھمکیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سربراہی اجلاس کے شرکا نے خطے میں نئی سازشیں مسلط کرنے اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے اسرائیل کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوحہ سربراہی اجلاس کے شرکا نے اسرائیل کی ان پالیسیوں کی بھی مذمت کی جس کی وجہ سے غزہ میں ایک بے مثال انسانی تباہی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کی سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت نے غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کی سربراہ ناوی پلے نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں نسل کشی کی ہے اور ان جرائم میں وزیر اعظم نتنیاہو، صدر اسحاق ہرزوگ اور سابق وزیر دفاع گیلن کا کردار نمایاں ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر قتل عام، امداد روکنے، جبری نقل مکانی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے دستیاب شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے 1948 کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے 5 میں سے 4 جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ کمیشن کی سربراہ ناوی پلے نے غزہ کی صورتحال کا موازنہ روانڈا کی نسل کشی سے کیا اور کہا ہے کہ فلسطین میں بھی روانڈا جیسی نسل کشی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور خطے میں اس کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عرب اسلامی ممالک سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دینے اور اقوام متحدہ سے اس غاصب حکومت کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں قطر کی حکومت کی میزبانی میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ قطر کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت تمام بین الاقوامی اصولوں اور انسانی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اس گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے مشرق وسطی میں تمام سفارتی کوششوں اور امن کے اقدامات کی تباہی تصور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عرب اور اسلامی ممالک میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دینے کے لیے مشترکہ اقدام کریں۔ پاکستانی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت منسوخ کی جائے اور سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیل سے غیر مشروط جنگ بندی اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کرے۔ غزہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے انسانی امداد بھیجی جائے اور غزہ میں کام کرنے والے امدادی دستوں، طبی عملے اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی حفاظت کی بھی ضمانت دی جائے۔ ہندوستان کے مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کرن رجیجو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جمہوریت کے مفاد میں ہے۔ کرن رجیجو نے وقف ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے بہت اچھی علامت ہے۔ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے پارلیمنٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ میں بنائے گئے قانون کے الزامات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عدالت عظمیٰ میں اس ایکٹ کی نیت اور اس کی دفعات کی وضاحت کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کے لیے اچھی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ وقف املاک کے سلسلے میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں سب سے طویل بحث ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اتنی گہری بحث کے بعد ثابت کر دیا ہے کہ اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ وقف ترمیمی قانون سے پوری مسلم کمیونٹی کو فائدہ ہونے والا ہے، جائیداد کا غلط استعمال بھی بند ہو جائے گا۔ اب وقف جائیداد مسلم خواتین اور مسلم بچوں اور غریب پسماندہ لوگوں کے لیے کار آمد ثابت ہوگی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے یمن کے الحدیدہ بندرگاہ پر شدید بمباری کی ہے، جس کا یمنی ڈیفنس سسٹم نے مقابلہ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے، باقی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے، باقی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر تے، باقی گلیوں میں شب برستا نور ہے، شام سحر تے باقی گلیوں میں برستا جمالِ مصطفیٰ آیا نظر تے، باقی گلیوں میں جمالِ مصطفیٰ آیا نظر تے، باقی گلیوں میں دیکھا ہے محبت کا اثر تے، باقی گلیوں میں یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تے، باقی گلیوں میں فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر تے باقی گلیوں میں، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر تے باقی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم کرے، اسی طرح تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے، ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے۔ ہر شخص اپنے مقسوم کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اسے ڈھال لیں، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ و تیرہ و تار پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے۔ انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی و جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار اور ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے، لہذا ان سے رش کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گزار میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری آزادی و آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں۔ انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے، بلکہ انسانی سعادت کا اکیلا مؤثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے۔ بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان مصائب و عالم کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا۔ بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل محو ہوا کرتے ہیں۔ رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو۔ بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے، وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینۂ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو، اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں ذوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ سب بغیر جانے بوجھے، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی احمد شیخ صاحب کریم پور نگپور جلال پور امبیڈکر نگر UP ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر ایمان کو جھلا ملتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سماجی سیاسی اخلاقی پروگرام سن کر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سبھی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور، آج کا ایران اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم علی احمد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک عادل اور مہربان حکمران تھا۔ وہ عادل اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج بھی تھا، اور اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی جرم کرتا تو فوراً اس کو قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس حاکم کے کچھ عقل مند وزیر بھی تھے۔ ان میں سے ایک وزیر عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان اور نیک بھی تھا۔ وہ ہمیشہ خدمت خلق کی فکر میں رہتا تھا، لیکن بہرحال انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس وزیر سے بھی ایک غلطی سرزد ہو گئی اور حاکم کے ایک حکم کی تعمیل میں سستی سے کام لیا۔ حاکم اس پر برہم ہو گیا اور اس کے سابقہ اچھے کاموں کو فراموش کرتے ہوئے وزیر کے مال و اسباب ضبط کرنے اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دیگر وزراء نے حکمران سے درخواست کی کہ وزیر کی سابقہ نیکیوں کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حکمران نے معاف نہ کیا۔ بیچارہ وزیر لمبے عرصے تک قید میں رہا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ اسی درمیان ایک ہمسایہ ملک کے حکمران نے قید میں اس وزیر کے لیے ایک خط ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارا حاکم قدر شناس نہیں ہے، وہ تم جیسے عقل مند وزیر کی قدر نہیں جانتا۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا بے گناہ قید میں رہے اور ہم کچھ نہ کریں، لہذا اگر چاہو تو ہم تمہیں قید سے رہائی دلا کر اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، تم ہمارے یہاں ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتے ہو۔ وزیر نے خط پڑھا اور بڑے ادب سے اس کا جواب ارسال کر دیا۔ قید خانے میں قیدی نے وزیر کو خط لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن خط کے مضمون سے وہ واقف نہیں تھا۔ قیدی نے سوچا کہ وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ قیدی فوراً حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور جیل میں آپ کا سابق وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے خط لکھا اور ہمسایہ ملک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے قاصد کو دے دیا۔ حاکم بہت ناراض اور برہم ہوا۔ اس نے اس سلسلے میں کاروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ قاصد گرفتار کر کے حاکم کے پاس لایا گیا۔ حاکم نے اس سے خط لیا اور پڑھا۔ وزیر نے ہمسایہ ملک کے حاکم کو لکھا تھا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حاکم نے دیکھا کہ اس کے عقل مند وزیر نے نہ صرف اپنے ملک سے غداری نہیں کی ہے، بلکہ دوسرے حاکم کی دعوت کا ادب و احترام سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اس طرح کی تجویز کسی اور کو نہ دے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی قید سے رہائی اور ذاتی آسائش کی خاطر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ حاکم وزیر کی اس حکم پسندی سے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ وزیر کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حاکم نے وزیر سے قید میں رکھنے کے لیے معذرت بھی کی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 شہری ور، 24 ربیع الاول اور 17 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 شہری ور سن 1359 ہجری شمسی کو حکومت عراق نے سن 1975 کے معاہدے الجزائر کو ایک طرفہ طور پر کل عدم قرار دے دیا۔ اس کا اعلان عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے سامراجی طاقتوں کی ایما پر ریڈیو ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کیا، اور اس کے چند روز بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 8 سالہ کھلی جارحیت کا آغاز کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ معاہدہ الجزائر کی روح سے ایران اور عراق کی سمندری اور زمینی سرحدوں کا تعین کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدام حسین نے مرداد سن 1369 ہجری شمسی میں ایک بار پھر معاہدہ الجزائر کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ چوبیس ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو 5ویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب اور خوشنویس علی بن ہلال کاتب بغدادی مکنی المعروف ابن بواب نے وفات پائی۔ ان کو خوشنویسی اور خط نسخ اور ثلث کی کتابت کے فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ بہت کم لوگوں کو ہی اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی۔ ان کی وفات بغداد میں ہوئی تھی۔ سترہ ستمبر سن 1906 کو اردو کے مشہور شاعر عابد علی عابد لاہور میں پیدا ہوئے۔ سید عابد علی عابد ایک خوش فکر اور مشاق سخنور تھے۔ انہوں نے غزل، نظم، گیت اور رباعی سمیت ہر صنف میں تباہ آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شاعری تغزل کی شاعری تھی اور انہوں نے متعدد لافانی غزلیں کہی ہیں۔ سید عابد علی عابد ایک اچھے افسانہ نگار، اچھے منتظم اور اچھے مدیر بھی تھے۔ مجلس ترقی ادب سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے نہ صرف اردو کے کلاسیکی ادب کو اثر نو شائع کیا بلکہ خود بھی اردو کے سرمائے میں گرا قدر اضافہ کیا۔ تاریخ ادبیات فارسی، اصول انتقاد ادبیات، شعر اقبال اور تلمیحات اقبال جیسی کتابیں انہوں نے لکھیں، اور داستان فلسفہ، فنون لطیفہ اور انسان اور ایران قدیم جیسی کتابوں کے بلند معیار ترجمے بھی کیے۔ سترہ ستمبر سن 1908 کو ہوائی سفر کے دوران پہلی مرتبہ کوئی انسان ہلاک ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ہلاک ہونے والے پہلے شخص کا نام تھامس ای سیلفریج تھا۔ سیلفریج کے ساتھ سفر کرنے والا ان کا ساتھی معمولی زخمی ہوا۔ یہ حادثہ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں فورٹ مائر کے مقام پر پیش آیا۔ سترہ ستمبر سن 1948 کو جرمن سوانح نگار ایم ایل لوڈوک کا انتقال ہوا۔ 1881 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں جرمنی کے چانسلر بسمار کی سوانح حیات لکھنے کی وجہ سے وہ معروف ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لوڈوک نے صحافی کی حیثیت سے اس جنگ کے اہم لیڈروں جیسے روزویلٹ، چرچل اور اسٹیلن کے انٹرویو کیے اور ان کی سوانح حیات بھی لکھیں۔ انہوں نے ڈرامے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سترہ ستمبر سن 1982 کو لبنان میں واقع صبرہ و شتیلہ نامی پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی حکومت کے حلیف فلانجسٹ ملیشیا نے 79 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ جون سن 1982 میں صہیونی حکومت کے 1.5 لاکھ فوجیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی فوج کو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد بیروت پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم مناخیم بیگن کی منظوری اور وزیر جنگ ایریل شیرون کے حکم پر 17 ستمبر کی صبح سے صہیونی حکومت کے فوجیوں نے صبرہ و شتیلہ پناہ گزین کیمپوں کا محاصرہ کیا تھا۔ پھر لبنان کے فلانجسٹوں نے مذکورہ پناہ گزین کیمپوں میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ وحشیانہ جارحیت 40 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران 3,300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ سترہ ستمبر سن 1961 کو ترکی کے سابق وزیر اعظم عدنان میندریس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ وہ سن 1899 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے قانون میں گریجویشن کیا اور چھوٹی سی عمر سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ عدنان میندریس ترکی کی ریپبلکن پارٹی کے پرانے اراکین میں شامل تھے، لیکن سن 1945 میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اس پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ سن 1946 میں انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی قائم کی۔ ترکی کے عام انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی اور 1950 میں عدنان میندریس وزیر اعظم بن گئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے جنگ کوریا کے لیے فوجی دستے بھیجے تھے، لہذا اس سلسلے میں ان کو مختلف پارٹیوں اور دانشوروں کی ناراضگی کا سامنا ہوا تھا، لیکن اس ناراضگی کو سختی سے دبا دیا گیا۔ سن 1954 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیابی ملنے پر میندریس دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور 1957 میں تیسری بار وزیر اعظم بنے، لیکن اس درمیان ترک زمینی افواج کے کمانڈر جمال گرسیل اور میندریس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور 27 مئی 1960 کو جمال گرسیل نے بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیز ملک کے لیڈروں کے خلاف مقدمے قائم کر دیے گئے۔ میندریس کو اختیارات کے ناجائز استعمال، آئین کی خلاف ورزی اور طلباء کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ عدنان نے سزا پر عمل درآمد سے ایک رات پہلے خودکشی کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں بچا لیا۔ آخرکار 17 ستمبر 1961 کو انہیں 62 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی۔ سترہ ستمبر سن 1872 کو یوروپی ماہرین لسانیات اور ادیبوں نے برلن میں اپنے 3 روزہ اجلاس کے اختتام پر فارسی زبان کو یونانی، لاطینی اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ 4 کلاسیکی زبانوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس اجلاس میں ہندو یوروپی زبانوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں فارسی زبان کو کلاسیکی زبان کے لحاظ سے یونانی زبان کے بعد دوسرے مقام پر رکھا گیا۔ اس لحاظ سے فارسی زبان لاطینی زبان سے 1 صدی اور انگریزی زبان سے 12 صدیاں آگے ہے۔ کسی زبان کو اس وقت کلاسیکی کہا جاتا ہے جب اول تو وہ قدیم ہو، دوم اس میں بھرپور ادب ہو اور سوم اس میں اپنی زندگی کے آخری 1000 سال میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہوں۔ برلن کے اجلاس میں ماہرین لسانیات اور ادیبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرون وسطیٰ میں فارسی ادب تمام اقوام کے ادب میں سر فہرست تھا اور ایران نے ان صدیوں میں ہر قوم سے زیادہ شاعر، ادیب اور مفکر پیدا کیے جن کی نگارشات اور افکار ہمیشہ سبق آموز رہیں گی اور ان کو سنا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا،
اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔